بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 15 مئی 2016. کل میں نے ایک میٹنگ میں ایک حدیث بیان کی تھی. وہ حدیث کئی کتابوں میں آئی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین. یعنی اللہ قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو گراتا ہے. تو اسی پر میں کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں آج. پہلی بات دیکھیں یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے بظاہر وہ خبر ہے, بل حقیقت میں وہ انشاء ہے. یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ بعد کے زمانے میں جب مسلمانوں میں زوال آ جائے, عروج کے بعد زوال یہ لا آف نیچر ہے, تو زوال آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کرنا چاہیے کہ ریٹرن ٹو دا قرآن, واپس جائیں قرآن کی طرف, یہ کرنا چاہیے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پہلے زمانے میں, جیسے رسول اور صحابہ رسول کے زمانے میں, قرآن کے نام پر قرآن کو فالو کرتے ہوئے سارا کام ہوا, اور جو کچھ مسلمانوں کو اس زمانے میں عروج ہوا وہ قرآن کو فالو کرتے ہوئے ہوا. بات کو زوال آیا جس طرح سے دوسری امتوں میں زوال آتا ہے, یہ کوئی الوکی بات نہیں ہے. اب جب زوال آ جائے تب بھی قرآن کو چھوڑ نہیں دیتے لوگ, کیونکہ قرآن تو ان کے, دیکھیے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی امت اپنی کتاب کو چھوڑ دے. کیوں؟ پہلے دور میں اگر قرآن ان کے لیے تھا کتاب ہدایت, بک آف گائیڈنس, تو بعد کے زمانے میں وہ ہو جاتا ہے کتاب فخر, بک آف پرائڈ. تو پرائڈ کون چھوڑ دے گا؟ آج سارے مسلمان میرے تجربے کے مطابق قرآن کو چھوڑے ہوئے, کیونکہ سارے مسلمانوں نے قرآن کو ایک تو اب بڑا درجہ دے رکھا ہے کہ ہمارے ساتھی جو قرآن کا ترجمہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ترجمہ تو منع کرتے ہیں کہ اس سے تو لوگ بے حرمتی کریں گے. یعنی اس کو چھوئیں اگر تو بے حرمتی ہو جائے گی. تو یاد رکھیے جو قرآن میں ہے کہ کتاب مشہور بن جائے گا زمانے میں, قرآن ایک زمانے میں کتاب مشہور بن جائے گا, اس کا مطلب نہیں قرآن کو بالکل چھوڑ دیں گے. نہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ کتاب ہدایت کے اعتبار سے معذور, لیکن کتاب فخر کے اعتبار سے تو اور بڑا درجہ. یہاں تک کہ اگر کوئی چھوئے تو لڑیں گے, بے حرمتی کر دی قرآن کی. اس پوائنٹ کو اچھے سے سمجھ لیجیے, کیونکہ لوگوں پر یہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جسے ایک شاعر نے شعر کہا ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر. سمجھتے ہیں کہ ہم تارک قرآن ہیں. زوال کے زمانے میں جو حالت پیش آئی ہے, تو اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. نہیں ہوا یہ کہ پہلے دور اول میں لوگوں کے لیے قرآن تھی کتاب ہدایت, بک آف گائیڈنس. اب وہ ہو گئی ہے کتاب فخر, بک آف پرائڈ. یہ ہوا تو اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں لوٹنا ہے اس دور کی طرف جبکہ قرآن ہمارے دوبارہ کتاب ہدایت بن جائے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے پالیسیوں کو ریوائز کرنا ہے. اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے, جو ان کا ایکٹیویٹیز ہیں, اس کو ریوائز کرنا ہے. بعد کے زمانے میں جو لٹریچر تیار ہوا اس کو ریوائز کرنا ہے, اور پھر اس طریقے سے قرآن کو پکڑنا جس سے دار اول کے لوگ پکڑا تھا. اسی حقیقت کو امام مالک نے اس طرح کہا تھا کہ لیس رہا آخر و حاضر اما اللہ اما سر ہوا بھی اول ہوا. اب میں آپ کو چند مثال اس کی وضاحت کرنے کے لیے چند مثال دیتا ہوں. آپ مسلمانوں کے مدرسے میں جائیے, ان کی مسجد میں جائیے, تو آپ کیا پائیں گے؟ ساری دھوم ہے اسلام کے فارم کی, ساری دھوم. مسجد مدرسہ یا جہاں بھی مسلمانوں کا مجمع ہو, نماز کے فارم کی دھوم, زکوٰۃ کے فارم کی دھوم, روزہ کے فارم کی دھوم. تو اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں لوٹنا ہے اسپرٹ کی طرف. اسلام کو جو اسپرٹ ہے وہ چھوٹ گئی ہے. فارم کی تو بات ہے, اور یہ حدیث ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مساج دو ماں میرا وہ خراب میں رہوں گا, ان کی مسجدیں خوب بھری ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. یعنی فارم کے اعتبار سے دھوم, اسپرٹ کے اعتبار سے سناٹا. تو اس معنی کے بعد کے زمانے میں ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اسپرٹ کو ریوائیو کریں, اسپرٹ کو ریوائیو کریں, روح اسلام کو, روح قرآن کو ریوائیو کریں. کیونکہ شکل یا فارم تو مدی اضافے کے ساتھ اس کی دھوم رہے گی, اس کو ریوائیو کرنا کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے مثال. دوسری بات جو اگر آپ کتاب کو پڑھیں, بعد کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئیں اسلام پر اس کو پڑھیں, تو آپ دیکھیں کہ تمام فقہ کے معنی دور اول کے علماء, جو کہا جاتا ہے متقدمین جو ہیں وہ آتھیٹک مانے جاتے ہیں, ان کو اسلاف کہا جاتا ہے. تو سب کے سب کیا کہتے ہیں کہ نسب الامام واجب ہے مسلمانوں پر, یا نسب امامت واجب ہے مسلمانوں پر. یہ ہمیشہ یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کا ایک امام ہو. امام مانے پولیٹیکل لیڈر. یہ مسئلہ بن گیا ہے سارے فقہ کے نزدیک. کیوں بن گیا ہے؟ اس لیے بن گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابھی آپ کی تجویز تکفیر نہیں ہوئی تھی, آپ کا باڈی آپ کے حجرے میں تھا عائشہ کے پاس, اور صحابہ جمع ہو گئے ثقیفہ بن سعدہ میں خلافت کو مسئلہ حل کرنے کے لیے. تو پہلے انہوں نے خلیفہ بنایا ابوبکر کو, اس کے بعد رسول اللہ کے جو تجزیہ تکفیر ہے اس کے بعد کی. اس سے کیا نکالتے ہیں کہ نسب امامت, نسب الامام اتنا زیادہ واجب ہے کہ بغیر امام کے اگر ایک دن بھی گزرے ہمارا تو وہ جاہلیت کا ہوگا. آپ دیکھیے یہ جو ہے اس کو میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ نسب امام واجبن, کہیں لکھا ہوا قرآن کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ ہر حالت میں ہمیشہ ان کا ایک امام ہو, بغیر امام کے اگر جینے گئے تو وہ کیونکہ زندگی جاہلیت کی زندگی ہوگی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں. تو جب اس پر غور کریں گے, آپ سوچیں گے اس پر گہرائی کے ساتھ, تو آپ ڈسکور کریں گے ایک بہت بڑی بات کہ بعد کے زمانے میں اسلام کی جو پکچر بنائی گئی وہ تاریخ سے بنائی گئی, نہ کہ قرآن سے. یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ کے وفات کے بعد آپ کی تجدید تکفین سے پہلے لوگوں نے ابوبکر کو خلیفہ بنایا. یہ تاریخ کا واقعہ ہے, یہ قرآن کا آیت نہیں ہے. اچھا, دونوں فرق کیا ہے؟ قرآن کی آیت جو ہے وہ ابسلوٹ ہوتی ہے, رسول اللہ کی کچھ نہ ثابت ہو جائے تو وہ ابسلوٹ ہوتی ہے, لیکن تاریخ ابسلوٹ نہیں ہے. تاریخ ابسلوٹ نہیں ہے, وہ حالات کے اعتبار سے بنتی ہے. تاریخ جو ہے حالات کے اعتبار سے بنتی ہے, پریکٹیکل حالات کیا ہیں, جبکہ جو اصول ہے اسلام کا وہ اس سے الگ ہے. جب اس طرح آپ سوچیں گے تو آپ غور کریں گے کہ کیوں ایسا ہوا کہ لوگوں نے رسول اللہ کی وفات ہوئی تو تجوید تکفین سے پہلے انہوں نے خلافت کو حل کیا. اس کا سبب یہ تھا کہ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا, چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی, ہر تو اولاد کی پھیلی ہوئی تھی, ابھی اسٹیبلشمنٹ کا دور نہیں آیا تھا. چاچا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدد العرب, اتدد العرب یعنی سارا عرب میں بغاوت ہو گئی. تو جب یہ حالت ہو جائے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد حتی انارکی پھیل جائے, یا بغاوت کے بعد انارکی, اتداد کے بعد انارکی, انتشار, اتداد کے بعد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ اسلام سے پھر گئے, کیونکہ ایسا واقعہ ہوا نہیں. بطور واقعہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ مسلمان نہیں. بطور واقعہ جو ہوا وہ فوضا تھا, انارکی تھی, انتشار تھا. تو اگر اس انتشار کو باقی رہ دیا جاتا کچھ دن تو سارا یعنی اسلام کا تاریخی بننا جو بننا بن رہی تھی وہ بننے نہ پائی, باقی سب جپرڈائز ہوتا تھا. اس لیے ایسا کیا گیا. اس کا مطلب نہیں کہ یہ عقیدے کا مسئلہ بنا لیں آپ اس کو, اور اس کو شرعی مسئلہ بنا لیں آپ کہ نسب امامت جو ہے پہلا کام ہے, اس کے بغیر جاہلیت کی بہت بڑی گئی. یہ سب خود ساختہ مسئلے ہیں. میرے نزدیک جب نسب الامام کا مسئلہ قرآن میں موجود نہیں ہے تو وہ مطلق اصول نہیں ہو سکتا, وہ پریکٹیکل حالات کی پیداوار ہے. اس کا ایک ثبوت دیکھیے ہے کہ صحابہ کے زمانے میں خلافت کے کئی فارم بنے, کئی فارم. آپ غور کیجئے, حضرت ابو بکر کا ایک فارم تھا, یعنی ثقیفہ بنی سعدہ میں مدینہ میں جو لوگ اکٹھا ہوئے انہیں کی رائے سے ان کو خلیفہ بنا لیا گیا. سارے عرب میں مسلمان لوگ ہو چکے تھے, سارے عرب سے تو رائے لی گئی. مدینے کا ایک چبوترا تھا, اسے کہتے تھے ثقیفہ بنی سعدہ. جو لوگ وہاں اکٹھا تھے, یعنی وہاں سارے مدینے کے مردر بھی نہیں تھے, سارے مکہ اور مدینہ کے سارے مرد و زن بھی نہیں تھے, کچھ لوگ اکٹھا ہوئے تھے, اور سارے عرب سے رائے لینے کی باتوں کو دور کیے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس وقت جو صحابہ کے ذہن میں تھا یہ ایک تھا کہ جلد سے جلد اسٹیبلٹی آ جائے, انارکی ختم ہو. لوگ جان لیں کہ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو کا انتظام کر رہے تھے, اب ابو بکر اس کا انتظام کریں گے. اس لیے ایسا ہوا. اس کو آپ مسئلہ بنائیں, عقیدہ بنائیں, تو یہ غلط ہوگا. تو بات کو جو چیزیں پیدا ہوئی اس کو سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ قرآن کی تعلیم, کیا قرآن کی آیت میں موجود ہے یہ بات, یا لوگوں نے بات کو. تو آپ پھر مانیں گے کہ اس کو کہ یہ تھا اجتہاد. نصب الامام کا مسئلہ اجتہاد کا مسئلہ ہے, نس کا مسئلہ نہیں ہے, تو ٹیکسٹ میں نہیں ہے. تو اجتہاد تو مختلف ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے اس کے بعد حضرت عمر کا معاملہ ہے. حضرت عمر کو نامنیٹ کیا گیا, حضرت ابوبکر نے نامنیٹ کر کے ان کو خلیفہ بنایا. پھر تیسرے خلیفہ عثمان جو تھے ان کے لیے ایک اور ہی طریقہ اختیار کیا گیا, وہ تھا کہ چھ آدمیوں کا ایک بورڈ, وہ بورڈ چھ آدمیوں کا بورڈ جو ہے سوچ کر کے طے کرے. یہ ایک تیسرا پیٹرن تھا. علی کا تو کوئی اس طرح کا پیٹرن تھا بھی نہیں, وہ تو ایک فوجا کی حالت تھی. تو لوگوں نے کہا کہ جو علی خلیفہ ہیں. اس کے بعد مانا جاتا ہے کہ عمر بن عزیز پانچویں خلیفہ تھے, خالی پانچویں خلیفہ راشد. تو ان کا تو ایک پانچواں پارٹر تھا, الگ پارٹر تھا. یعنی جو اس سے پہلے کا جو خلیفہ تھا اس نے ایک وصیت کر دی, وہ نے وصیت لفافے بند کر دی گئی, اسی کی بنیاد پر ان کا ہو گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی رہنمائی ہے, یہ بہت بڑی رہنمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں پیٹرن آف گورنمنٹ کوئی مطلق نہیں ہے. اسلام میں آئیڈیالوجی مطلق ہے, عقیدہ مطلق ہے, عبادت مطلق ہے, لیکن پیٹرن آف گورنمنٹ جو ہے مطلق نہیں ہے. حالات کے لحاظ سے جو ورکیبل ہو, جو ورکیبل ہو وہ اسلام کا طریقہ ہوگا. عقیدے میں یہ نہیں دیکھا کہ ورکیبل کا نہ یا ورکیبل نہیں, وہاں دیکھا کہ جو ہے وہ ہے. تو عقیدہ ابسلوٹ ہے, عبادت ابسلوٹ ہے, لیکن پیٹرن آف گورنمنٹ ابسلوٹ نہیں ہے. جو ورکیبل ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ ورکیبل کو نہ دیکھیں ابسلوٹ کوئی ایک بنا لیں ایک ماڈل, تو پھر کیا ہوگا, لڑائی شروع ہو جائے گی. کوئی لوگ کہیں گے ایسا, کوئی لوگ کہیں گے ویسا, لڑائی لڑائی لڑائی. اس لیے اسلام نے مانا گیا ہے کہ جو ورک کرے, جو ورکیبل ہو اس کو اسے لے لو. کیوں, یاد رکھیے اسلام کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ اسلام میں پولیٹیکل پاور کا مقصد ہرگز ہرگز کوئی سسٹم کام کرنا نہیں ہے. کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جسٹس کا نظام کام کرنا, کوئی لوگ شریعت کا قانون نافذ کرنا, یہ سب نہ قرآن میں نہ حدیث میں. قرآن میں ہے کہ تمکین الذین یمکنون فی الارض, قرآن میں گورنمنٹ کا جو وہ ہے, جو کرنا ہے گورنمنٹ کو, وہ صرف ایک چیز ہے. یعنی اسلامی گورنمنٹ وہ ہے جو سماج میں اسٹیبلٹی پیدا کر دے. اسٹیبلٹی کوئی ایبسلوٹ فارم نہیں, نہ ایک ایبسلوٹ سسٹم نہیں, اس کو قائم کرنے کے لیے حکومت کام کی جائے. اصل چیز ہے اسٹیبلٹی. کیوں ایسا ہے, کیونکہ اسلام میں جو کام ہے, یعنی اس وقت جو کام تھا خاص طور پر, وہ تھا رسول اللہ کے بعد قرآن کو محفوظ کرنا, حدیث کو مدون کرنا, سیرت کے سیرت کو لکھنا, اسلامی تاریخ کو لکھنا, اور نماز کا نظام قائم کرنا, حج کا نظام قائم کرنا, ان سب چیزوں کو کرنے والے علماء ہوتے ہیں, میں سے پہلے بھی آج بھی. تو علماء کو جو کام کرنا ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ پیس ہو. اگر پیس نہ ہو تو علماء کام نہیں کر سکتے, پیس اگر نہ ہو تو علماء کام نہیں کر سکتے. تو اسٹیبلٹی سے کیا ہوتا ہے, پیس ملتا ہے. اب پیس ملتا ہے تو ساری اپرچونیٹی اویلیبل ہو جاتی ہے. تو اسلام میں اہمیت جس چیز کی ہے وہ ہے تمکین, یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اس کو یاد رکھیے کہ اسلام میں حکومت کا کام اصل یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی شرعی قانون نافذ کرے, وہ جس کو سید قطب نے لکھا عدالت الاجتماعیہ فی الاسلام, جسٹس کا نظام کام کرے. تو بہت سے لوگ اس طرح سے باتیں کہیں, لیکن اس راز کو کوئی نہیں سمجھ پایا. جو بڑے بڑے ٹاپ کے جو ایڈلاگ ہیں, جیسے اقبال, جیسے علی شریفی, جیسے طارق رمضان, جیسے ابو الحسن بودودی, ان لوگوں نے اس راز کو نہیں سمجھا. اسلام میں پولیٹیکل رول کا جو گول ہے وہ اسٹیبلٹی, کیونکہ جب اسٹیبلٹی رہے گی, یعنی قرآن کے لفظ میں تمکین, قرآن کے لفظ میں تمکین, اور دوسرے لفظوں میں اس کو کہیں گے ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی, تو سارے کام فکس ہونے گے. مدرسے کا نظام چلے گا, مسجد کا نظام چلے گا, حج کا نظام چلے گا, سب کچھ اسلامی روح کے ریوائول کے لیے طریقے چلیں گے. تو اس لیے یہ جو فخر پہ جو بنا, انہوں نے تاریخ سے ماڈل بنایا, قرآن سے ماڈل نہیں بنایا, تاریخ سے ماڈل. جو تاریخ میں ماڈل بنا تھا وہ تو تھا حالات کے اعتبار سے, قرآن سنت کے اعتبار سے نہیں. کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہی تھی اپنے وفات سے پہلے کہ ترک تو فیکم امرین, کتاب اللہ و سنتی, میں تمہارے درمیان اپنے بعد دو چیز چھوڑ رہا ہوں, قرآن اور سنت رسول, کتاب اللہ اور سنت رسول. جب تک یہ دو کو پکڑ رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. اس میں یہ بات نہیں, اس میں یہ بات شامل تھی کہ قرآن کے بجائے ہسٹری کو مقصد مت بنانا اسلام کو سمجھنے کا. اسلام کو سمجھنے کا مقصد قرآن سنت رہے گی, تاریخ نہیں. تاریخ تو حالات اللہ سے بنتی ہے, پر تاریخ ہمیں کبھی قطار رہے گا, کبھی پیس رہے گی. قطار اور پیس دونوں تاریخ کا حصہ ہو سکتے ہیں, لیکن جو مطلب تاریخ ہے اس میں ایک ہی چیز رہے گی, وہ ہے اصل و خیر, پیس از دا بیسٹ. تو اسلام کی اصولی تعلیمات میں پیس از دا بیسٹ ہے, لیکن جو تاریخ بنے گی وہ کچھ ہو سکتی ہے حالات کے اعتبار سے. اس طرح دیکھیے, بعد کے زمانے میں ہمارے فقہا نے بہت سے مسئلے بنائے. مثال کے طور پر جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو, جو رسول اللہ کے ختم کرے اس کو قتل کر دو. فقہ کہتے ہیں کہ یقتل حدا، بدر حد اس کو قتل کیا جائے گا. اب آپ ساری حدیثیں پڑھ ڈالیے، سارا قرآن پڑھ ڈالیے، آپ کو کہیں لفظ ہی نہیں ملے گا کہ یقتل حدا، مرتد کو قتل کر دو، شاطب کو قتل کر دو، یہ کہیں ملے گی نہیں. تو کہاں سے بنا؟ یہ بنا بعد کے زمانے میں تاریخ سے. تاریخ یہاں کیسے انوالو ہے؟ جو حکمراں ہوئے بعد کے زمانے میں، حکمراں کا یہ تھا پہلا کرشن کہ ان کی حکومت قائم رہے، ان کی حکومت میں کوئی رکھنا نہ پڑے، کوئی ان کی حکومت کو کوئی گورنر. تو انہوں نے سخت قوانین نافذ کیے، شاطب کو قتل کا حکم، مرتد کو قتل کا حکم، یہ سب حکمرانوں کی اپنی سیاست کے بیس پیدا ہوا، نہ کہ اسلام کی تعلیمات تھے. کوئی اسلام کی تعلیم تھے، کوئی مرتد ہو جائے تو دعوت دو، سمجھاؤ اس کو، کوئی شبد کرے تو اس کو سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو. قتل کہاں سے آ جائے گا؟ قتل کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ جو تاریخ سے، تاریخ میں جو کچھ چیزیں پیدا ہوئی تھی، اس کو لے کر کے اسلام کا مسئلہ بنا لیا، شریعت کا مسئلہ بنا لیا. ورنہ چاہے ارتداد کی بات ہو یا شتم کی بات ہو، دونوں ہی دعوت کا سبجیکٹ ہے، قتل کا سبجیکٹ نہیں ہے. یاد رکھیے، چاہے ارتداد کا معاملہ ہو یا ستم کا معاملہ ہو، دونوں ہی دعوت کا سبجیکٹ ہے، ان میں سے کوئی بھی قتل کا سبجیکٹ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے، سارے قرآن و حدیث میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ من شتم نبی کو فقتلوہ، جو تمہارے نبی کا ستم کا اس کو مارا لو، یہ کہیں بھی نہیں. اس کا اتدار کے بارے میں کہیں نہیں کہ جو مرتد ہے اسے قتل کر دو، کہیں بھی نہیں. سارے قرآن میں ڈھونڈ ڈالیے، سارے حدیثوں میں ڈھونڈ ڈالیے، یہ نہیں ملے گا کہ آپ کو کہ جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو، یا شتم رسول کرے اس کو قتل کر دو. تو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے یہ کیا کہ تاریخ کو، تاریخ کو لے کر اسلام کی تصویر بنانے لگے، بجائے کہ قرآن اور حدیث سے بناتے اسلام کی تصویر، تاریخ کو لے کر بنانے لگے. اس سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں لوٹنا ہے اس کی طرف. جو اس زمانے کے بڑے بڑے بفکے مارے جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر علی شریعتی، طارق رمضان، ابوالعلیٰ مودودی وغیرہ، ان میں سے کسی نے بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ بعد کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے قرآن سنت کے تاریخ کو بنا لیا جاتا ہے اسلام کا ماخذ. اس کو ختم کرو، پھر لوٹو قرآن سنت کی طرف. تاریخ کو جج کرو قرآن سنت سے، نہ کہ قرآن سنت کو جج کرنے لگو تاریخ سے. قرآن سنت کو تاریخ کے ذریعے مت سمجھو، بلکہ تاریخ کو قرآن سنت کے ذریعے سمجھو. بے علم مطابق تو کسی نے لکھا نہیں. کتنا بڑا یہ واقعہ ہے کہ بعد کے زمانے میں جو زوال ہوا، تو زوال کے نتیجے میں یہ پچھلی قوموں کا ہوا تھا اور مسلمانوں کا بھی ہوا کہ وہ قرآن سنت ہٹ کر کے تاریخ اٹک گئے. بعد کا اسلام جو ہے تاریخ پہ اٹکا ہوا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے، لوگوں کا فخر تو بہت ہے لیکن عز نہیں، ماڈیسٹی نہیں. آج کے مسلمانوں میں آپ ڈھونڈیے تو ماڈیسٹی نہیں ملے گی آپ، لیکن فخر اور پرائڈ تو خوب ملے گا. اس کا اتنا کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی کھڑا ہو مسلمانوں کو مرسی کی طرف بلانے کے لیے. وہ پاپولر نہیں ہوتا, وہ پاپولر ہوتا کیونکہ وہ ان کی نصیحت کو فیڈ نہیں کرتا. اس کے برس جو کھڑا ہو وہ فخر کی باتیں کرے, پرائڈ کی باتیں کرے, وہ خوب پاپولر ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی زال یافتہ نفسیات کو فیڈ کرتا ہے. بعد کے زمانے میں جو لوگ پاپولر ہوئے, موجودہ زمانے میں جو لوگ پاپولر ہوئے, وہ سب وہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی زال یافتہ نفسیات کو فیڈ کیا. اور وہ تھی زال یافتہ نفسیات کیا تھی؟ فالس پرائڈ. اس کا خلاصہ ہے فالس پرائڈ. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے, یہ یہودیوں میں ہوا بات کے زمانے میں, ان کا جوش سپرامیسزم کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے. جوش سپرامیسزم کیا ہے؟ فالس پرائڈ. تو بعد کے زمانے میں, یعنی زوال کے زمانے میں, مسلمانوں کا وہی حال ہوا جو یہودیوں کا ہوا تھا بعد کے زمانے میں, جس کو جوش سپرامیسزم کہتے ہیں, کہ وہ فالس پرائڈ پر کھڑے ہوئے. تو اب جو ہے وہی لوگ مقبول ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کے فخر کی نفسیات کو یا فالس پرائڈ کو فیڈ کیا. ایسے شاعر, ایسے خطیب, ایسے تحریک چلانے والے خوب مقبول ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کی فالس پرائڈ کی نفسیات کو فیڈ کیا. تو اب لوٹنا پڑے گا ہمیں پیچھے کی طرف, پیچھے کے بانے قرآن کی طرف, سنت کی طرف. یہی ہے اصلاح ملت کا طریقہ, اور کوئی طریقہ دوسرا نہیں ہے جسے مسلمانوں کی اصلاح ہو سکتی ہو. کوئی طریقہ نہیں. یہ جو تجزیہ میں نے کیا اس کا معلوم ہو سکتا ہے کہ جس سے جو کہتے ہیں احیاء امت یا اصلاح امت, وہ کیا چیز ہے؟ اصلاح امت کیا ہے؟ اصلاح امت کیسے ہوگی؟ وہ معلوم ہوتا ہے. وہ ہے کہ بعد کے زمانے میں جو لٹریچر پیدا ہوا, جو طریقے اٹھے, جو نظریات بڑھے, ان سب کو ہم ری ایگزامن کریں قرآن حدیث کی روشنی میں, ری ایگزامن کریں. اگر ہم اسی کو لے کر کے آگے بڑھیں, اسی کو ہم جسٹیفائی کرنے لگیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے, تو کبھی بھی امت کی اصلاح نہیں ہوگی. جیسے ستم رسول کے معاملے میں سارے امت ستم رسول کو سمجھتی ہے کہ اس کا قتل ہے, پوری پوری امت, تو امت کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی کیونکہ تو ڈیویشن ہے, ڈیویشن. اس کے ستم کا نام بھی غلط ہے, وہ ستم نہیں ہوتا, وہ ڈسنٹ ہوتا, ڈسنٹ. اس ستم کا لفظ بھی غلط ہے بالکل. جس کو آپ کہتے ہیں شاطم, وہ کبھی اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں شاطم ہوں. ابن تیمیہ کے زمانے میں ایک عیسائی تھا, اس نے کچھ کہہ دیا رسول اللہ کے بارے میں, تو لوگوں نے کہا کہ یہ شاطم. اس نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں شاطم رسول ہوں یا میں شتم کرنا چاہتا ہوں, یہ تو دوسروں نے اس پر ڈال دیا. جیسے مثال کے طور پر اس زمانے میں قادیانی کو آپ قادیانی کہتے ہیں تو وہ خود اپنا نام ہی رکھا انہوں نے, یعنی قادیانی خود اپنے کو قادیانی نہیں کہتے, وہ تو احمد ہی کہتے ہیں, لیکن دوسروں نے چھپ رکھا ہے لقب کہ قادیانی. تو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ساتھ, اس نے کبھی نہیں کہا, جس کو جن لوگوں کو بھی, کہ ہمارا کیس شتم کا کیس ہے. ان کا کیس جو ہے ڈسنٹ کا, اختلاف رائے کا کیس ہوتا ہے. رسول اللہ کے بارے میں وہ فرض کیا کسی نے یہ کہہ دیا, جیسے ایمن رائے کی جو کتاب ہے, ایمن رائے کتاب ہے, تو انہوں نے رسول اللہ کو بتا یہ مانا ہے کہ رسول اللہ نے بڑا کارنامہ انجام دیا, لیکن وہ مانتے ہیں کہ ریڈر, ایک عرب ریڈر, نبی نہیں. ابن رائے کی جو کتاب ہے اس میں رسول اللہ کی تعریف کی گئی ہے, کس حیثیت سے, کہ وہ عرب ریڈر تھے, کامیاب عرب ریڈر, یہ نہیں کہ وہ نبی تھے. یہ شطر نہیں ہے, یہ رائے کا اختلاف ہے, یہ شطر نہیں ہے, یہ رائے کا اختلاف ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ علمی طریقے سے تاریخ حقائق کی روشنی میں اور دلائل کی روشنی میں اس کا تجزیہ کریں, آپ کے نزدیک جو چیز غلط ہے اس کو غلط ثابت کریں, جو صحیح ہے اس کو صحیح ثابت کریں. قتل کرنا کیا ہے, یہ ریڈیکولس بات ہے کہ کہیں کہ قتل کرو, یہ ریڈیکولس بات ہے کہ کہیں کہ اس کو قتل کر دو. تمہوں نے ایک بار لکھا تھا کہ کتاب کے جواب میں کتاب, اسلام جو ہے وہ ایک کتاب کے جواب میں کتاب. مثلا رشدی نے ایک کتاب لکھ دی تو آپ بھی کتاب لکھی, یہ کیا رشدی قتل کر دو, یہ ریڈیکولس بات ہے. رشدی نے اگر ایک کتاب لکھ دی جو آپ کو غلط معلوم ہوتی ہے تو آپ بھی کتاب لکھیں, یہ کہنے کا آپ حق نہیں ہے کہ رشدی کو قتل کر دو, آپ کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے. یہ معاملہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا, آزادی رائے کا. دیکھیے اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن اتنی ایک مسلمہ چیز ہے جتنا کہ سیکولر دنیا میں. اسلام میں کبھی کوئی آپ بتا نہیں سکتے کہ فریڈم آف ایکسپریشن پر روک لگائی گئی ہے, لوگ حق ہے کہ اپنی رائے دے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں خود اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی, خود اللہ تعالیٰ نے, جو رب العالمین, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مجمع میں کہا کہ میں انسان کو زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اتجل فیہ من یفسد فیہ ویسفک تمام, یہ کیا ہے, یہ ڈسنٹ کا اظہار, ڈسنٹ کا اظہار بہت ہی ادب کے ساتھ. تو ڈسنٹ کا حق تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مقابلے میں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پلاننگ تھا, جو منصوبہ تھا, اس کے حق میں دلیل پیش کی ایک جامع شہر کے ذریعے. تو فرشتوں کے سامنے آ گیا, یہ آپ کیجئے. اگر آج کوئی شخص رسول اللہ کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کرٹیسزم کی زبان بولتا ہے, کوئی اختلاف کی زبان بولتا ہے, تو آپ اس کا تجزیہ کیجئے, اس کے مقابلے میں آرٹیکل لکھیے, کتاب لکھیے. لیکن یہ بعض ملکوں میں باقاعدہ قانون بن گیا, قانون شاطر کو قتل کرو. میں سمجھتا ہوں یہ قانون نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف ایک جسارت ہے. جب اسلام میں کہیں یہ نہیں قانون تھا نہ ہے کہ شاطر کو قتل کرو, تو آپ کو کیا کہا, آپ کو کہا تھا کہ اسلام کے نام پہ ایسا قانون بنے. جن ملکوں میں, یاد رکھیے, یہ قانون بنایا گیا ہے کہ شاطر کو قتل کرو, بلا شبہ ایسا قانون کل عدم ہے, ایسا قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قیامت میں وہ لوگ پوچھا جائے گا کہ تم کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ تم ایک قانون بناؤ کہ شاطر کو قتل کر دیا جائے, کسے حکم دیا, یہ رائے کس نے تم کو یہ حق دیا تھا. تو یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے اسلام کا ماخذ بنا لیا تاریخ کو، نہ کہ قرآن و سنت. اس کی جڑ میں یہ بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بات وائے لیے چھوڑ رہا ہوں قرآن و سنت، تو لوگوں نے اسے اضافہ کر لیا اور تاریخ، قرآن و سنت اور تاریخ. یہ اضافہ جو ہے اسی کو ہمیں چھوڑنا ہے. آپ قرآن سنت کے اوپر کمان نہیں لگا سکتے، وہ فل اسٹاپ لگا لگا رہے گا. رسول اللہ نے جب فرمایا کہ میرے پاس میں تم کو دو چیز چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور سنت، تو آپ کمان نہیں لگا سکتے اس کے اندر کیا اور تاریخ. وہ ہمیشہ فل اسٹاپ لگا رہے گا، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہاں کام لگائے. ایک اور کے ساتھ اسے تاریخ کا اضافہ کر دے. آج کے زمانے میں جبکہ مسلمان زوال کا شکار ہیں، یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. مشکل ہے کہ زمانے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا ملت کا، ان کو یہ پتا نہیں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. ہر کام کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. مثلا آپ کو ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہے، یہاں جانا ہے آپ کو کسی باہر کے ملک میں، تو پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام ہے ویزا لینا، پھر وہاں کا ٹکٹ لینا. یہ سب شروع کی بات ہے. آپ نہ ویزا لیں نہ ٹکٹ لیں اور ایئرپورٹ پہنچ جائیں تو آپ کا سفر شروع ہی نہیں ہوگا، آپ کو لوٹنا پڑے گا اپنے گھر. بیرون سفر کے لیے سب سے پہلے ویزا لینا پڑتا ہے اور ٹکٹ لینا پڑتا ہے. ٹریول ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ معاملہ اسلام کی ریوالول کا ہے، مسلم امت کی احیاء کا ہے، کہ آپ کو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. ایک بار تو میں سفر میں ایک عرب سے ملاقات ہوئی، تو گفتگو کے دوران ہم نے کہا کہ من این نبدا، من این نبدا، یعنی فرام ویئر ٹو بگن، فرام ویئر ٹو بگن. تو میں نے امام مالک کا واقعہ وہ قول سنایا، لیا سرو آخر حاضر اما اللہ سرو ابھی ابرو. تو یہ قول بتا دیتا نقطۂ آغاز یا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، وہ قرآن سنت کے لوٹنا، قرآن سنت کو پھر سے مطالعہ کرنا، قرآن سنت کو تاریخ سے الگ کر کے پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سنت کو سمجھیں دوبارہ، تو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ تاریخ سے الگ کر کے اس کو پڑھنا. بعد کے زمانے میں تاریخ سے الگ کر کے مطلب کیا ہے؟ بعد کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئیں، جو علوم مدبون ہوئے، جو مسائل بنے، وہ اسلام کی تاریخ کا حصہ ہے، اسلام کا ٹیکسٹ نہیں ہے. تو جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، جو سنت ہے، جو سیرت رسول ہے، اس کو آپ تاریخ الگ کیجیے، تب آپ سمجھ پائیں گے کہ قرآن کا منشا کیا ہے اور فرام ویئر ٹو بگن کا جواب کیا ہے. تو اس معاملے میں ظاہر ہے کہ نمبر ون چیز قرآن ہے. اس معاملے میں نمبر ون چیز قرآن ہے. قرآن سے ہم اپنے ذہن بنائیں گے، قرآن سے اپنی پلاننگ کریں گے، قرآن کی بنیاد پر ہم اپنا ساتھ مستقیم دریافت کریں گے. سارا ہماری جو کہتے ہیں تختیت، ساری تفتیش ہماری جو ہے وہ قرآن کی بنیاد پر ہوگی. اس پورے پروسیس میں نمبر ون حیثیت ہوگی قرآن کی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ معاملے کو سمجھیں اور اللہ کی رضا کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی رہنمائی کیا ہے, اس کو سمجھ کر کے صحیح انداز میں اپنی پلاننگ کریں. اسی کی میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Okay, we'll be starting with the question answer session now. All the online viewers who are watching it on Ustream, they can send their questions on info@cpsglobal.org, and people who are watching this live on Facebook can send their questions along with their location on the comment section. Malana, ye ek comment aaya hai aur sawal bhi hai saath mein, jo Maulana Iqbal Umri ne bheja hai Chennai se. ان کا کامنٹ اس طرح ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ پازیٹو ایٹیٹیوڈ از دی اونلی اسٹارٹنگ پوائنٹ آف مسلم اما, اٹ از اونلی الرسالہ مشن وچ از گیونگ سچ گائڈ لائنس, وی آر ویری تھینک فل ٹو گاڈ فار دس, جزاک اللہ. مائی کوشچن از دیٹ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کمیونٹی تھنکنگ اینڈ سیکولر تھنکنگ, پلیز ایکسپلین دی ڈفرنس.
دیکھیے دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ بھی. یعنی سیکولر تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کو آتھینٹک بنا کر سوچنا یہ نہ ہو. سیکولر تھنکنگ ہوتی ہے وہی چیز ہے اس کو کہتے ہیں ریشنل تھنکنگ. سیکولر تھنکنگ اینٹی مذہب تھنکنگ نہیں ہے. سیکولر تھنکنگ دراصل ریشنل تھنکنگ کے اوپر, یعنی ریزن کو ہر چیز سے آزاد کر کے سوچنا. آدمی پابند نہ ہو کسی مذہبی کتاب کا, تو وہ سیکولر تھنکنگ دراصل نام ہے دوسرے الفاظ میں ریشنل تھنکنگ کا. باقی جو کمرشل تھنکنگ ہے وہ تو اپنی کمپنی کے فائدے کے لیے سوچنا. مثلاً فرض کی یہ جگہ آپ کی کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی میں فساد ہو گیا, لڑائی ہوگی, تو آپ اپنی کمپنی کے سائڈ لے کر بولیں. اس کا طریقہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کمیونٹی میں کیا اس کا ذکر نہ کریں اور دوسری کمیونٹی میں جو ریٹیلیٹ کیا اس کا ذکر ہے. یعنی ایکشن کا ذکر نہ کرنا اور ریئیکشن کو سب کچھ بنا دینا. تو مائی کمیونٹی رائٹ آر رانگ, اس کو آپ کہہ سکتے مائی کمیونٹی رائٹ آر رانگ. یہ تعصب حقیقت میں یہ تعصب کیسے, یہ سیکولر, اس کو آپ بھی کہتے کہ یہ سیکولر کیسے, حقیقت میں یہ تعصب کیسے.
مولانا اگلا سوال بھیجا ہے دانش فضل صاحب نے لکھنؤ سے, اور انہوں نے لکھا ہے یو مینشنڈ اباؤٹ ون حدیث آف پروفیٹ محمد سینگ دیٹ آئی ایم لیونگ ٹو تھنگس فار یو, قرآن اینڈ سننا. مولانا ان دس حدیث واٹ از مینٹ بائی سننا, ہاؤ کین ون آئیڈینٹیفائی سننا آف دا پروفیٹ, سم سیز یوزنگ مسواک از سننا, پٹنگ پرفیوم اور سورما ان آئیز ایٹسٹرا از آلسو سننا, پلیز
الیبریٹ
واٹ از سننا.
دیکھیے سننا کا لفظی مطلب ہے طریقہ, رسول اللہ کا طریقہ. تو کوئی بھی چیز جو رسول اللہ ثابت ہو جائے وہ سنت کہی جائے گی. لیکن شاہ اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ سنت کے دو قسم ہیں, سنت عادیہ, سنت ثابتہ. تو جیسے سرما لگوانا, سرما لگانا یا مسواک کرنا, یہ سنت عرب ہے. یہ صحیح کسی نے رسول بھیجے گئے تھے کہ سرما لوگ لگائیں, خضاب لگائیں لوگ. تو اگر آپ نے خضاب لگایا ہو یا آپ نے عطر لگایا ہو وغیرہ جو چیزیں ہیں, تو وہ سنت ہوں گی, لیکن سنتیں عادیہ ہوں گی. یعنی عادتاً عرب میں چونکہ آگے پیدا ہوئے تو عرب کے عادت کے مطابق آپ بھی ایسا کرنے لگے. لیکن سنت ثابتہ جو ہے وہ ہے جو جس کے لیے رسول بھیجے گئے, اور وہ اس قرآن سے معلوم ہوگی. تو سنت رسول اللہ کی کیا تھی؟ اصولی طور پر اس کا مقصد قرآن ہے. مثال طور پر رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ سنت ہے, سنت دعوت, سنت دعوت. جن چیزوں کو لوگ سنت کہتے ہیں وہ عام طور پر اس کے لیے کتابیں لکھی گئیں, شمائل, شمائل اس میں باتیں ہوتی ہیں. تو شمائل الگ چیز ہے, سنت الگ چیز.
مولانا اگلا سوال عاطف رفیق صاحب نے بھیجا ہے یو ایس اے سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے دیٹ واٹ ڈز اٹ مین ٹو سیپریٹ ہسٹری ان دی انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن, اس کے بارے میں بتائیں.
میں تو مثالیں دی آپ کو اتنی ساری مثالیں کہ نسب الامام جو ہے وہ ہسٹری کا پارٹ ہے, وہ قرآن کا پارٹ نہیں ہے. کیوں؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں کہ ہمیشہ تمہارے اندر ایک امام ہونا چاہیے. امام نہیں رہے گا تو جہلی زندگی ہو جائے گی. شرط پر رسول بات کے زبان میں بنا, قتل مرتد بات کے زبان میں بنا. تو جو چیز بات کے زبان میں بنی وہ پارٹ آف ہسٹری ہے, اور جو قرآن میں ہے یا رسول اللہ کے زمانے میں بنی وہ پارٹ آف اسلام ہے.
مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے دو کامنٹس پڑھنا چاہیں گے. پہلا کامنٹ آیا ہے کانپور یو پی سے محمد ایوب صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب یو آر رائٹ, اف ون ڈیرائیوز اسلام فرام ہسٹری اٹ لیڈس ٹو پرائڈ, وائل ڈیرائیونگ اٹ فرام قرآن اینڈ سننا لیڈز اس ٹو ماڈیسٹی.
صحیح.
مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے, اور انہوں نے لکھا ہے اینی بڈی ہو ریڈس قرآن اینڈ حدیث سیپریٹنگ اٹ فرام ہسٹری ہی اور شی وڈ شیورلی جوائن سی پی ایس مشن آف پیس. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مس نغمہ صدیقی نے, اور انہوں نے لکھا ہے مولانا یو سیڈ پولیٹیکل پاور از فار اسٹیبلٹی, ہاؤ کین پیپل بی میڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس, پلیز گیو اس یور گائیڈنس.
دیکھیے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اقم دولت الاسلام نفذ شریعت الاسلامیہ, کہیں نہیں ہے. جو یعنی کہ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ تمکین کا لفظ ہے, الذین مکناہم فی الارض. تو اسلام میں حکومت کا پرپز تمکین ہے, یعنی اسٹیبلٹی, نافذ نظام کا نافذ کرنا یہ ہے نہیں. کیوں؟ اصل جو کام ہے وہ دعوت اللہ کا کام, اصلاحی اخلاق, سوشل اصلاح, اخلاقی اصلاح, اور لٹریچر زمانے کے مطابق لٹریچر تیار کرنا. جو اصل کام ہے اس کے لیے صرف اسٹیبلٹی چاہیے, ہمیں پیس چاہیے. باقی جو لوگ بنا رکھا ہے اس کو اگر آپ اصل بنائیں گے تو راج ہو رہا ہوگا. اس کی مثال مصر ہے کہ مصر میں انہوں نے بنایا ہے کہ جسٹس قائم کرنا, جسٹس پارٹی بنائی انہوں نے. تو 60 سال لڑ رہے ہیں, بس لڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. جبکہ مصر میں دنیا کی بہت زیادہ تعداد آتی ہے ٹورسٹوں کی. یہ ٹورسٹ جو ہے سارے کے سارے مدعو ہیں ہمارے لیے. اتنا بڑا چانس کھو دیا انہوں نے 60 سال میں, کیونکہ ان کو اسلام پہنچا نہیں. بس لڑ رہے ہیں, جو حکومت آتی ہے اسے لڑتے ہیں کہ جسٹس قائم کرو. اس لیے گول جو ہے وہی رہے گا جس سے جو قرآن میں ہے, یعنی تمکین, اسٹیبلٹی. اس کی میں نے اس کو میں نے اس کی شرحت شرح کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلٹی سے سارے اسلام کے کام انجام پاتے ہیں, کہ تعلیم ہے, دعوت ہے, جو اسلام کا اصل کام ہے, اسپرٹ کا ریوائول ہے, وہ سب کی اسٹیبلٹی چاہیے. اسٹیبلٹی سے آتی ہے پیس, اور پیس سے ساری اپرچونیٹیز کھلتی ہیں.
مولانا اگلے کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مس فرحانہ طاہر صاحبہ نے بھیجا ہے یو ایس اے سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچر میں بالکل صحیح کہا تھا کہ مسلمز اگر تشدد نہ کریں تو مسلمز بالکل آزاد ہیں, ویسٹرن لوگ بہت اچھے ہیں, 9/11 کے بعد کچھ واقعات ہوئے مسلمان کے خلاف, لیکن موسٹلی جو لوگ یہاں پر ہیں وہ اچھے ہیں. میں ہمیشہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ سب کو مسکرا کر گریٹ کرو, ایز وی آر امبیسڈرز آف اسلام, وی شوڈ تھنک پازیٹیولی اینڈ لو دیم سو دیٹ وی کین کنوے دی میسج آف اسلام ٹو دیم. مولانا ایک اور کامنٹ اور سوال آیا ہے مس سلمہ کا پاکستان سے, ان کا کامنٹ جو ہے پہلے وہ پڑھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ وائل ڈسٹریبیوٹنگ یور تذکیر مولانا صاحب, آئی ہیو ڈسکورڈ دیٹ گیونگ فل تذکیر ود کامنٹری ٹو اسٹوڈینٹس آف دینی مدرسہ از مور بینیفیشل دین جسٹ گیونگ دیم اونلی دا ٹرانسلیشن. مائی کوشچن از, in one of your lecture while explaining the hadith of Ghazwa-e Hind, you had mentioned about the good news of the Muslims of Hind, which was mentioned in the hadith. Do the Muslims who reside in Pakistan are also included in it or not? What is your opinion on this?
Kya samjha hai
ki Maulana wo jo Ghazwa-e Hind ke hawale se jo hadith hai کہ مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, تو وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس غزوہ ہند کے اس سے تھا تو کیا پاکستان بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے؟
پاکستان اپنے کو ہند کا پارٹ سمجھے تو ہے, پاکستان اپنے کو ہند کا پارٹ سمجھے تو ضرور ہے. وہ کیا خیال ہے؟
Yeah. Is the same subcontinent, so in that context it can be construed as yes.
Haan, pura subcontinent, main yehi samajhta hu, pura subcontinent iska included hai.
Prana, agla sawal Rizwan sahab ne bheja hai, unhone location nahi likhi hai. Unka sawal ye hai ki how to avoid distractions of the world and be focused.
پر اس کے لیے آپ کو اپنے اندر ڈسپلنڈ تھنکنگ لانی ہوگی, ڈسپلنڈ تھنکنگ, منظم انداز میں سوچنا. ڈسپلنڈ تھنکنگ آئے گی تو لازمن اس میں آئے گا کہ ایک فوکس بن جائے گا آپ کا. میرا تجربہ یہ ہے.
مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو سلمان صاحب نے بھیجا ہے بھوبنیشور سے, اور انہوں نے لکھا ہے مولانا مسلمز آر ناٹ ولنگ ٹو چینج دیئر اسٹینڈ آن شتم رسول, دے ٹیک اٹ ایز اے میٹر آف اٹموسٹ کنسرن اینڈ فیل ہرٹ اف اینی ون سیز اینی تھنگ اگینسٹ دا پروفیٹ, ہاؤ کین وی برنگ اباؤٹ دا چینج ان دیئر تھنکنگ؟
یہ ہے کہ آپ بتائیے, قرآن حدیث ہم نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں, مضامین لکھے ہیں, ہم نے ثابت کیا کہ یہ قرآن میں نے حدیث میں یہ باتیں لوگ اچھی طرح سے سمجھائیے کہ جو چیز قرآن میں نہ ہو حدیث میں نہ ہو تو اسلام کا مسئلہ کیسے بن جائے گی؟
مولانا اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے اجمیر سے, اور انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب یو آر دا موسٹ آبجیکٹو مائنڈیڈ پرسن آئی ہیو سین, Please guide us as to how we can develop an objective and unbiased mind.
میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی راز ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل سمجھنا، کہ جب بھی آپ ایک راہ بات کہیں تو یہ سوچ کر کہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے پروف کرنا ہوگا کہ میں جو بات کہی تھی وہ واقعتا درست بات تھی. تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل سمجھنا، یہ سب کا راز ہے رائٹ تھنکنگ کا.
مولانا اگلا سوال کیا ہے نبیل حسین صاحب نے لاہور پاکستان سے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ از حجاب اور برقع آلسو دی عرب وے ٹو لیو؟ ہاؤ ڈیڈ ویمن یوز ٹو لیو ان دا ٹائم آف دا پروفیٹ اینڈ واٹ از دی آرڈر ناؤ؟
دیکھیے آپ دو کتاب پڑھ لیجیے اس معاملے میں. ایک تو میری کتاب ہے، اس کا نام ہے خاتون اسلام، اور دوسری کتاب ہے مشہور عرب عالم شیخ ناس الدین الالبانی کی کتاب ہے حجاب المرأة المسلمة. اس کتاب کا خلاصہ میں نے اپنی کتاب میں، یہ عربی کتاب ہے، خلاصہ میں نے اپنی کتاب میں اردو میں دے دیا ہے. اس کو آپ پڑھ لیجئے پھر سوال کیجئے.
مولانا اگلا سوال گجرات سے کیا ہے نجف عظیم بیگ صاحب نے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ نفس امارہ کے بارے میں کچھ ہمیں گائیڈ کریں.
دیکھیں قرآن میں دو لفظ آئے ہیں، نفس امارہ نفس لغوامہ. نفس امارہ نفس لغوامہ، میں سمجھتا ہوں کہ نفس امارہ کا مطلب ہے ایگو، اور نفس لغوامہ کا مطلب ہے کانشنس. کانشنس آپ کا زندہ ہو، آپ کانشنس کے اوپر چلیں تو آپ کے اندر تقویٰ ہوگا، اور آپ کا ایگو پر چلیں، ایگو جاگ اٹھے آپ کا، تو آپ کے اندر پرائڈ آ جائے گا. یہ مطلب سمجھا اس کا.
مولانا دو کامنٹس پڑھنا چاہیں گے جو آئے ہیں اگلا سوال لینے سے پہلے. پہلا کامنٹ بھیجا ہے محمد بلال شفیع صاحب نے کلکتہ سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مائی پرسنالٹی چینج فرام نیگیٹیوٹی ٹو پازیٹیوٹی تھرو مولانا صاحب لیکچرز، اٹ واز لائک ڈی ٹاکسیفیکیشن آف ہیومن مائنڈ. اگلا کامنٹ مولانا عبد الغنی صاحب نے بھیجا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ آئی فائنڈ تھرو گائیڈنس from CPS about here and the hereafter. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال کیا ہے فیروز صاحب نے احمد آباد سے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ ڈیمیج پرائڈ ڈز ٹو اے پرسن، ہاؤ ڈز اٹ کریٹ اے ہرڈل فار پیوریفیکیشن آف ون سول؟
دیکھیے پرائڈ آپ کے ایگو کو بوسٹ کرتا ہے، جہاں پرائڈ ہوگا وہاں ایگو بوسٹ کر رہا ہوگا. وہ تو ایگو تو بہت ہی بری چیز ہے، پرائڈ کو آپ ایگو سے الگ نہیں کر سکتے. جہاں پرائڈ ہوگا وہاں ایگو ہوگا، ہر پرائڈ ایگو کو بوسٹ کرتا ہے. دوسرا کہتا ہوں
مولانا وہی پیوریفیکیشن میں کیسے رکاوٹ پیش کرتا ہے، سیلف پیوریفیکیشن.
ہاں سیلف پیوریفیکیشن ہی تزکیہ، تو تزکیہ کی تو ضد ہے. پرائڈ جو ہے ایگوئزم اور پرائڈ، جہاں ہوگا وہ تزکیہ کا پروسیس رک جائے گا. تزکیہ وہاں ہوگا جہاں تزکیہ کا پروسیس چلے. تزکیہ ایک پروسیس کا نام ہے، ایک وقتی چیز کا نام نہیں، تزکیہ ایک پروسیس کا نام ہے. تو جہاں پرائڈ ہوگا، جہاں ایگو ہوگا، وہاں تزکیہ کا پروسیس ہی چلے گا، تزکیہ کا پروسیس ہی اسٹاپ ہو جائے گا. تو جس آدمی کو اپنے کو یعنی مذکر شخصیت بنانا ہے، اس کو اپنے آپ کو پرائڈ سے اور ایگو سے بچانا بھی ضروری ہے. دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے.
مولانا اگلا کامنٹ ڈاکٹر فریدہ خانم کا ہے دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ دوز ہو آر انوالوڈ ان دا داوا مشن شوڈ کنسیڈر دیم سیلز ایز پارٹ آف دا غزوہ ریفرڈ ٹو ان دا حدیث.
کیا مطلب؟
کہ جو لوگ داوا مشن میں انوالوڈ ہیں, تو جو آج ایک سوال بھی آیا تھا مولانا غزوائے ہند کو لے کے, تو ڈاکٹر فریدہ کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ داوا مشن سے انوالوڈ ہیں وہ اپنے آپ کو اس غزوے میں شامل سمجھیں.
بھائی یہ آپ نہیں کہہ سکتے, یہ تو اللہ کا کام ہے. ہمیں تو دعوت کے کام میں لگا رہنا. جو غزوہ ہند والی جو بات ہے وہ اس کا تعلق اللہ سے ہے, ہم سے نہیں ہے. دعوت کا تعلق ہم سے ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت کا کام کرو, کیونکہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, ادعو الی سبیل ربک.
مولانا اگلا سوال بھوپال سے آیا ہے شمس الدین صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا یو سیڈ ٹوڈے دیٹ مسلمز آر سٹک ان ہسٹری اینڈ دیٹ دے لیو ان پرائڈ. اینی لیڈر ہو اسٹینڈز ٹو کریکٹ دس از ناٹ ایکسپٹیڈ اینڈ ایز اے ریزلٹ دا پرابلم کنٹینیوز. سو ہاؤ ول مسلمز چینج ایز دس ہیز بیکم ا وشیس سرکل ناؤ؟ پلیز ایڈوائز.
بھائی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے کہ ہم اس سوچ کو قرآن سے جج کریں. یہ سوچ ہے, کیا وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. تو قرآن سے جج کرنا ہی ایک واحد طریقہ ہے. اور اس معاملے میں بھی اور معاملے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے جج کریں. قرآن میں اگر ہم پاتے ہیں اس کو تو اس کو قائم رہیں, نہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں. مسیح رسول کی سزا اگر قرآن میں نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے, کیونکہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے آپ.
مولانا اگلا سوال طارق بدر صاحب کا ہے, اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے واٹ آر دا ریسپانسبلٹیز آف پیرنٹس ریگارڈنگ دیئر چلڈرنز ریلیجیس اپ برنگنگ؟ پلیز گائیڈ اس آن دس.
میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو میں جانتا ہوں پیرنٹ جو ہیں بس ڈوز اینڈ ڈونٹ کی زبان بولتے رہتے ہیں, یہ کرو وہ نہ کرو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ڈوز اینڈ ڈونٹ کی زبان سے کبھی اصلاح ہو نہیں سکتی, ناممکن ہے. آپ کو یو ہیو ٹو سی دا روٹ کاز. تو میں نے اس پہ جتنا سوچا ہے جو روٹ کاز ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو بچوں کی پیمپرنگ, تمام پیرنٹ اپنے بچوں کی پیمپرنگ کرتے ہیں, اور دوسری چیز ہے گھر کا ماحول. ایک گھر کا ماحول جو ہے وہ اگر مٹیریلسٹ ہے اور آپ چاہیں کہ ان کو آخرت اوریٹر بنائیں, آخرت اوریٹر تھنکی ان کے لائیں, تو آ نہیں سکتا. یعنی بچوں کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں آخرت اوریٹر تھنکنگ, تو گھر کے ماحول کو غیر وادی بنانا ہوگا. اس طرح بچوں کو چاہتے ہیں کہ آپ ریئلسٹ بنیں, ریئلسٹ, تو ان کو پیمپرنگ چھوڑنا پڑے گا. تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم روٹ کاز کو دریافت کریں, اور جہاں روٹ کاز ہے وہاں سے اصلاح کی کوشش کریں. روٹ کاز ہٹ کر کے اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو وہ افیکٹو نہیں ہوگی. ایک چیز اور اس میں اضافہ کروں گا کہ انسان جو ہے چاہے بچہ ہو یا بڑا, وہ ایک ریشنل یعنی ریشنل کریچر ہے, عقل سے سوچنے والی مخلوق. آپ بولتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹ کی زبان, تو اس کا ریزن ایڈریس نہیں ہوتا. تو قرآن میں کل لوگوں کی انفسہم کالم بلیغا, تو آپ کو ریزن کی زبان بولنی پڑے گی تاکہ ان کا جو نیچر ہے وہ ایڈریس ہو, ان کا مائنڈ جو ایڈریس ہو, تب تو وہ چھوڑیں گے. کیوں چھوڑیں گے وہ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ڈوز اینڈ ڈونٹ کی زبان بولتے ہیں وہ انسان کی نیچر کو نہیں جانتے. انسان کی نیچر ایڈریس ہوتی ہے جب کسی بات کو ریزن کی زبان میں کہا جائے, وہ ایڈریس ہی نہیں ہوگی.
مولانا اگلا سوال پاکستان سے کیا ہے فواد الحسن صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ سر یو سیڈ دیٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از نیسسری فار علماء ٹو ڈو دیئر ورک وین ایوری لٹریچر از دیئر ان ایوری مسلم کنٹری آن پروفٹ آف اسلام اینڈ ہز سننا, دین اف اے پرسن ڈس ریسپیکٹس پروفٹ وداؤٹ نوئنگ ہیم دین وائی ناٹ سینٹینس ہیم, واٹ از یور اوپینئن آن دس؟
سینٹینس کس لیے؟ یعنی رسول کو مانے نہ مانے اس کے برابر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. رسول کو مانے نہ مانے یعنی وہ قتل کر دیں گے آپ, وہ الگ چیز ہے. دیکھیے قتل سوشل کرائم پہ ہوتا ہے, تھاٹ کرائم پہ نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. رسول کو مانے یا نہ مانے, خدا کو مانے یا نہ مانے, قرآن کو نہ مانے یا نہ مانے, دیٹ از تھاٹ کرائم. تھاٹ کرائم, تھاٹ کرائم پر کوئی بھی سزا اسلام میں نہیں ہے, کوئی بھی سزا. آپ کہیں کہ قرآن ریویلڈ بک نہیں ہے, دیٹ از تھاٹ کرائم. آپ کہیں رسول اللہ خاتم النبی نہیں تھے, یہ تھاٹ کرائم. آپ کہیں کہ خدا ایک نہیں ہے دو ہے, دیٹ از تھاٹ کرائم. تو تھاٹ کرائم پر کوئی سزا اسلام میں نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. پنشبل کرائم اسلام میں وہی ہیں جو سوشل کرائم جو کہا جاتا ہے, صرف سوشل کرائم پر پنشمنٹ ہے, تھاٹ کرائم پر نہیں.
مولانا اگلا سوال نعمان اظہر چودھری صاحب نے کیا ہے راول پنڈی سے, اینڈ انہوں نے لکھا ہے کہ ایز مسلمز شوڈ بی آلسو اسٹڈی ادر ریلیجنز فار کمپیریٹو اسٹڈی, واٹ از یور ایڈوائز ٹو آل آف اس آن دس؟
ہاں ہر چیز پڑھنا چاہیے, ریلیجن کا سائنس پڑھیے, فلسفی پڑھیے, ریلیجن پڑھیے. یہ تو آپ کے ٹائم پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ پاس بہت ٹائم ہے تو ساری کتابیں پڑھیے. میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ یہ بات پڑھو, یہ پڑھو وہ نہ پڑھو, یہ میں نہیں کرتا. یہ پڑھو وہ نہ پڑھو, یہ بھی زبان نہیں ہے.
Okay, so we will end this session now. Thank you.